الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے کافی عرصے سے حدیث جبرائیل علیہ السلام کا بیان چل رہا ہے، جس میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کچھ سوالات کیے اور آپ نے ان کا جواب دیا۔ آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سوالات اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوابات عطا فرمائے وہ سارے حاضرین سن لیں اور سمجھ لیں۔ تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی پر، آپ کے وجود پر اور اس کی وحدانیت پر ایمان رکھو، اس کے ملائکہ پر، فرشتوں پر، اس کے نازل کی ہوئی ساری کتابوں پر اور اس کے بھیجے ہوئے سارے پیغمبروں پر اور یوم آخر پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ تو پچھلے مجلسوں میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان الحمدللہ بقدر ضرورت ہوا تھا، اور گزشتہ مجلس میں یوم آخرت پر ایمان کی کچھ تشریح کی گئی تھی، اور یہی تین بنیادی عقائد ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اور ان میں سے ہر ایک پر ایمان لانے کا ایک مستقل فلسفہ ہے اور اس کے کچھ تقاضے ہیں جن کی طرف میں نے پچھلی مجلسوں میں خود توجہ دلائی۔ آخرت کے عقیدے کے بارے میں پچھلے اتوار کو عرض کیا تھا کہ الحمدللہ مسلمانوں کو ایمان تو ہوتا ہے اس بات پر کہ آخرت کی زندگی آنے والی ہے، لیکن اس ایمان کا دل میں استحضار نہیں رہتا، اس کی جیسی فکر ہونی چاہیے اور جیسا دھیان ہونا چاہیے اس درجے میں وہ دھیان اور وہ فکر موجود نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ کہ جیسے قرآن کریم میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر بھی ہے اور کہیں زیادہ پائیدار بھی ہے باقی رہنے والی بھی. اس کے باوجود تم یہ کرتے ہو کہ دنیا کے مقاصد اور مفادات کے لیے صبح سے لے کر شام تک دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہو اور آخرت کے لیے کام کرنے کا وقت کم ملتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو کیفیت ہے وہ کس آیت کریمہ میں بتایا ہے. تو عرض یہ کرنا تھا اور یہ کیا تھا کہ سحر محض اعتقاد کی حد تک آخرت پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اس کا دھیان رکھے، اس کی فکر پیدا کرے کہ میرا یہ جو عمل جو لوٹنے جا رہا ہوں یہ کس طرح میرے لیے آخرت کا ذریعہ بن سکتا ہے، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے. قرآن کریم نے شروع سے لے کر آخر تک جگہ جگہ آخرت کی بات کی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آخرت یہ در حقیقت دنیا کی زندگی کا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے. بعض اوقات دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ آخرت کی ضرورت کیا ہے، تو قرآن کریم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا ہے کہ دیکھو یہ دنیا تم دیکھتے ہو، دنیا کے اندر یہ نظارہ کرتے ہو کہ انسان اس میں پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، ادھیڑ عمر کا ہو جاتا ہے، بڑا بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چل رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو دنیا میں آیا ہو اور آ کر ہمیشہ رہ گیا ہو. ہر انسان آتا ہے اور رہتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے اندر اچھے کام کر کے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برے کام کر کے جاتے ہیں، لیکن انجام سب کا ایک ہی ہے کہ قبر تک پہنچتے ہیں، وہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے ان کی زندگی. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابتدائی آپلوچ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلا جا رہا ہے. کافر ہو، مومن ہو، نیک ہو، بد ہو، فاسق و فاجر ہو، متقی پرہیزگار ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، ہر شخص کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے. پیدا ہوا، بڑا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، ختم ہوا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ تو قرآن کریم فرماتا ہے کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی بے فائدہ پیدا کر دیا؟ بے فائدہ پیدا، یہ کوئی کھیل ہو رہا ہے؟ جب سے کہ کائنات وجود میں آئی ہے تو کوئی کھیل ہو رہا ہے کہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں اور مر جاتے ہیں؟ کیا ویسے ہی پیدا کر دیا ہم نے؟ وہ ان کو ملے گا تم جڑو، اور کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ ایک اور آیت میں فرمایا لو اردنا ان تتخذ لہوا لاتخذناه من لدنا، اگر ہمیں کھیل ہی کرنا ہوتا تو یہ کھیل تمہاری شکل میں کیوں کرتے؟ اپنے ہی کھیل کو بنا لیا، بنا لیتے ہم. تو یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی کھیل نہیں ہے، فضول نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ دنیا ہم نے اس لیے بنائی ہے تاکہ یہاں انسان اپنے اعمال کرے اور इन अमाल को रिकॉर्ड किया जाता रहे, देखा जाता रहे, और एक वक्त आए कि इन अमाल का बदला इंसान को दिया जाए, अच्छे अमाल का अच्छा बदला और बुरे अमाल का बुरा। अफमन कान मोमिनन कमन कान फासिका। अगर आखिरत ना हो, अल्लाह ताला की तरफ से हिसाब व किताब ना हो, जजा व सजा ना हो अल्लाह ताला की तरफ से, तो इसके माने यह है कि एक शख्स सारी दुनिया पर जुल्म ढाकर चला गया, सारी दुनिया पर जुल्म ढाकर चला गया, उनको अपने तशद्दुद का निशाना बना गया, लोगों के माल खा गया, लोगों की जानों और मालों के ऊपर हमले कर गया, और छुट्टी हो गई उसकी, उसकी कोई बात पूछ नहीं, उसकी कोई देखभाल नहीं। और एक आदमी बेचारा सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता रहा, नेकी करता रहा, लोगों के साथ इंसाफ करता रहा, लोगों की भलाई करता रहा, वो भी खत्म हो गया, उसको कोई बदला नहीं, उसका कोई सिला नहीं। ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत से, अल्लाह तआला की अल्लाह तआला के इंसाफ से कैसे मुमकिन है कि वो सब गड्ढे घोड़े को बराबर कर दे। अफमन काना मोमिना कमन काना फासिका। जो मोमिन हो, सही माना में ईमान के तकाजों पर अमल करता हो, क्या वो उस जैसा हो जाएगा? जो फासिक है, नाफरमान है, लोगों पर जुल्म ढाता है, ला यस्तबून, ये कभी बराबर नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकते तो फिर लाजमी इस दुनिया का नतीजा यह है कि इस दुनिया के बाद एक ऐसा आलम आना चाहिए। ये दुनिया की पैदाइश का मंतिकी नतीजा है कि एक ऐसा आलम आना चाहिए जिसमें जालिम को उसके जुल्म की सजा मिले, काफिर को उसको कुफर की सजा मिले, नाफरमान को नाफरमानी की सजा मिले, और जो अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी की जिंदगी गुजार रहा है उसको उस फरमा बरदारी का सिला अता फरमाएगा, वरना ये सारी कायनात बेकार हो जाए। हुजूर नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहदीस में आता है कि जब आप तहज्जुद की नमाज के लिए बेदार होते तो आसमान की तरफ निगाह उठाकर कुरान करीम की ये आयतें पढ़ा करते थे, इन्ना फी इख्तिलाफिल समावाति वल अर्दि वाख्तिलाफिल लैली वन नहारि लआयातिल लिउलिल अल्बाब। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا। ये आयत पढ़ते थे आसमान की तरफ नजर उठाकर। दिन के वक्त में आदमी जब होता है तो दिन के वक्त में हजार मशगलों में घिरा होता है और चहल पहल नजर आती है, इंसानों की रौनक नजर आती है, लेकिन रात की तारीखी में जब सारा आलम सो रहा होता है और चहल पहल खत्म हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के ये मज़ाहिर जो कायनात पर फैले हुए हैं वो नजर आते हैं। तो रात के वक्त में आप आसमान की तरफ निगाह उठाकर ये आयत तिलावत फरमाते थे जिसमें अल्लाह तआला ने फरमाया कि इन्ना फी खल्क समावाति वल अर्ध। अल्लाह तबारक व तआला ने जो आसमान पैदा फरमाए हैं, जो जमीन पैदा फरमाई है, इस सारी तखलीक में लायात अल-बाब, बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो जरा अकल अकल से काम ले, अकल रखने वाले हैं। अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, उन लोगों के लिए जो अल्लाह को याद रखते हैं खड़े भी और बैठे भी, खड़े होकर भी अल्लाह को जिक्र, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की याद करते हैं, बैठ कर भी करते हैं, वाला जरूर भी और लेट कर। अल्लाह तबारक व तआला का करम देखिए कि उसने अपनी याद को और अपने जिक्र के लिए कोई शर्त नहीं लगाई कि मुसल्ली पर बैठो, वजूही करो, क़िबला रुई हो जाओ, नहीं, बल्कि क़याम व क़ुऊदन वाला जरूर भी, खड़े हो तब भी याद कर लो हमें, जब बैठे हो तब भी याद कर लो और लेटे हो तब भी याद कर लो। तो जो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, खड़े होकर भी, बैठ कर भी और अपने पहलुओं पर लेट कर भी, वो ये तफक्करू अपनी खल्क समावाति वल अर्ध, और गौर व फिक्र से काम लेते हैं, सोचते हैं, اس آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں. یہ ایک مومن کی خاص صفت بیان فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر اس کے سامنے آئیں تو ویسے ہی وہ بے فکری سے نہ گزر جائے بلکہ سوچا کرے یہ سورج کس طرح نکل رہا ہے, روز نکلتا ہے روز ڈوب جاتا ہے, ایک خاص نظام کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جاری کیا ہوا ہے. اسی سے دن اور رات پیدا ہوتے ہیں, اسی سے گرمی اور سردی پیدا ہوتی ہے, اسی سے موسم بدلتے ہیں, اسی سورج اور سورج کی گردش سے ہماری کھیتیاں پکتی ہیں, ہمارے فصلیں اگتی ہیں, ان کو ان کے اوپر روشنی پڑتی ہے, ان کی تمازت سے کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے رزق کا سامان پیدا فرما رہا ہے. یہ چاند نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے, یہ ہوائیں چلتی ہیں اور ہوائیں چل کر انسان کو سیراب کرتی ہیں, کبھی ٹھنڈک سے سیراب کرتی ہیں, کبھی بارشوں سے سیراب کرتی ہیں. تو ان ساری آسمانوں اور زمین کی تخلیقات پہ وہ غور کرتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ذرا غور کیا کرو, یہ نہیں کہ صبح اٹھ کے تمہیں دیکھا سورج نکلا ڈوب گیا بس, اس کو ذرا غور کیا کرو کہ کون ہے جو سورج نکال رہا ہے, کون ہے جو اس کو غروب تک لے جا رہا ہے, کون ہے جو سورج کی کے پیچھے کار فرما ہے. یہ تو فکر رکھے خلق السماوات والارض, اور جب یہ سب کو غور کرتے ہیں ساری کائنات پر, یہ آسمان ہے, یہ سورج ہے, یہ چاند ہے, یہ بادل ہے, یہ دریا ہے, یہ پہاڑ ہے, یہ کیا کچھ ہے, تو بے ساختہ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے پروردگار آپ نے یہ سب کچھ ایسے ہی بیکار پیدا نہیں کر دی. ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے پروردگار آپ نے یہ سب کچھ ایسا ہی بیکار پیدا نہیں کر دیا بلکہ اس کا کوئی مقصد ہے, اور مقصد کیا ہے کہ یہ ساری کائنات پیدا کی گئی ہے انسان کے لیے, سورج انسان کے لیے, چاند انسان کے لیے, آسمان انسان کے لیے, ستارے انسان کے لیے, دریا اور پہاڑ انسان کے لیے, ہوائیں انسان کے لیے, بارش انسان کے لیے, جو کچھ ہے یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا انسان کے لیے. تو انسان کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ مجھے کس کام کے لیے پیدا, جب ساری کائنات میرے لیے تو میں کس کام کے لیے ہوں, اور جب یہ سوچے گا تو خود بخود اس نتیجے تک پہنچے گا کہ میں جس کام کے لیے ہوں جو قرآن نے بتایا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ یہ کہ میری عبادت میری اطاعت کریں, کس کام کے لیے دنیا میں بھیجا, اور اسی کا نتیجہ پھر آخرت میں آنے والا ہے کہ جو عبادت اور اطاعت سے کام لے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی انعامات سے نوازیں گے, اور جو اطاعت سے کام نہیں لے گا وہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, جہنم کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. چنانچہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, فوراً یہ تلقین فرمائی, جب سوچو گے اس کائنات پر, اس کائنات کے تغیرات پر, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر, اور اس بات پر کہ یہ ساری کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی گئی, کسی مقصد سے پیدا کی گئی ہے, تو خود بخود تمہارے دل میں یہ بات آنی چاہیے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے اس برے انجام سے محفوظ کر دے. سبحانک فقنا عذاب النار, اے اللہ تیری ذات پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, ہمیں تو جہنم کے عذاب سے بچا لے, فقنا عذاب النار. تو یہ ہے در حقیقت پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے جیسا میں نے پیچھے بھی حل کیا تھا کہ ہم لوگ دنیا کے کاموں میں مشغول رہ کر منہمک ہو کر بھول جاتے ہیں, اپنے اس انجام کو بھول جاتے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے ساری زندگی جو ہے وہ یہی دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا صلی اللہ تعالیٰ سرہ, انہوں نے ایک قصیدہ کہا تھا عربی میں, اس کا ایک شعر ہے کہ تشید اعمالک کانک خالد وانک یا مغرور وحان لک السفر, کہ تو نے آرزویں تو اتنے باندھی ہوئی ہیں, بڑی بڑی آرزویں, یہ کروں گا وہ کروں گا,
ये प्लानिंग वो प्लानिंग, ये मंसूबाबंदी वो मंसूबाबंदी, इतनी तूने उम्मीदें उम्मीदें बांधी हुई हैं और इतनी तुमने मंसूबाबंदियां की हुई है, कान का हाल ही तुम, जैसे कि तुझे हमेशा इस दुनिया में रहना है। वह इन का या मगरूर वहां लगा सफर, और ऐसे शख्स ये जो धोखे में आया हुआ है दुनिया के, ये हाद लगा सफर, तेरे लिए तेरे सफर का वक्त तो करीब आ चुका है, पता नहीं किस वक्त यहां से बोरिया बिस्तर बांधना पड़ जाए। कोई भी इस दुनिया के अंदर रहने के लिए नहीं आया, लिहाजा ये सारी उम्मीदें तूने बांधी हुई है, मंसूबे बांध रखे हैं, लेकिन इस मंसूबे के अंदर कहीं कोई खाना ये नजर नहीं आ रहा कि इस मंसूबे के अंदर तेरे आखिरत का भी कोई कोई खाना है, कि जिस आखिरत के लिए तैयारी करने का भी कोई खाना है। आंखों से देखता है रोज कितने लोग हैं जो जमीन के पेट में उतर रहे हैं, रोज के रोज। हमारे वाली साहब द्वारा फरमाया करते थे कि अगर कोई शख्स दुनिया की सरहद पर खड़ा होकर देखे कि कितनी रूहें आ रही हैं और कितनी जा रही हैं, तो एक अजीब तमाशा नजर है। हर रोज नई रूहें आ रही हैं और पुरानी परवाज कर रही हैं, एक अजीब आलम है, हाँ वो है, अजीब आलम है आने जाने का, लेकिन जो आता है उसको फिर जाना याद नहीं रहता, जाना याद नहीं रहता, फिर वो बस आकर किसी दुनिया में मस्त हो जाता है। अल्लाह, तो कभी कभी ये बातें कुरान कहता है सोचा करो, सुनो कि जिंदा उपाय का है फकत वो दार, कि जिसके हाथ के कब्जे में गुंबदे नीलम, सिवाय उसके हर एक शय जहां ने पानी की, फना की संग सफर में है हर घड़ी हर दम, रवा दवा है उसी संत काफले हर सू, इसी तलाश में फिरती है जिंदगी बेहम, कदा हरेक की बरहक है उसके हाथों से, वली बचे न पयंबर न हातिमो रुस्तम, वो कज गुला के लर्जा थे जिनसे दश्त जबल, वो शर्क व गर्ब थे जिनके गड़े हुए थे अलम, वो किब्र व नाज के पुतले भी बेनिशान हुए, न कह कुबाद और सिकंदर रहे न जाम न जम, सदा करीब यही है जहां ने फानी की, किसी के लब पे तराने किसी के घर मातम, किसी के लब पे तराने किसी के घर मातम, ये खूब विश्व का आमेजा है मिसाब जमीन, न दायमी है मसरत न पायदार है गम, न दायमी है मसरत न पायदार है गम, यहां की असल मताए अजीज तकवा है, न कोठियां है न कारे न माल और जाह और हशम, इसी मता से अपने सफर का सामा कर, कि मिसले बर्फ तेरी उम्र हो रही है कम, जिस तरह बर्फ पिघलती है उसी तरह एक इंसान की जिंदगी का हर लम्हा उसकी उम्र में कमी करता जाता है। लोग सालगिरह के ऊपर खुशियां मनाते हैं, सालगिरह पर खुशियां मनाते हैं, सालगिरह के ऊपर केक काटे जाते हैं, तकरीबात मुनक्किद की जाती है, ये एक रस्म चल पड़ी है, गैर मुस्लिम होते चली आ रही है, तो साल गिरा पर खुशी मनाए, हमारी उम्र इतनी ज्यादा हो गई। हालांकि अगर देखा जाए तो साल गिरा जो है वो तो एक हसरत का और गम का मौका है कि जो उम्र की मोहलत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई थी उसमें कमी वाकई हो गई। तो अकबर इलाहाबादी मरहूम कहते हैं कि जब साल गिरा हुई तो उकता जब खुला, साल गिरा हुई, साल गिरा में गिरा का लफ्ज है ना साल गिरा, और उकता भी गिरा को कहते हैं, तो जब साल गिरा हुई तो उकता जब खुला, यहां और गिरा से एक बरस जाता है, यानी एक बरस हमारे गिरा से और चला गया, हमारी उम्र का एक बरस और कम हो गया, تو آدمی یہ نہیں سوچتا کہ برس کم ہو گیا, وہ اپنی خوشی منا رہا ہے کہ میری عمر جو ہے اتنے سال بڑھ گئی. تو میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ اکثر و بیشتر جب ان کا یوم پیدائش آتا جس میں لوگ سالگرہ منایا کرتے, تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دن کچھ مغموم سے نظر آتے اور فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا, اب پتہ نہیں کتنی مہلت اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی ہوگی. تو وہ اور اس پر بسا اوقات حضرت نے شعر بھی کہے اور اس کا نام رکھتے تھے مرثیۂ عمر رفتہ. مرثیۂ عمر رفتہ یعنی گزری ہوئی عمر کا مرثیہ, کہ جو عمر چلی گئی ہاتھوں سے اس کا مرثیہ, کہ میں نے کس طرح یہ عمر گزار دی اور اس کے اندر کوئی کام نہ کر سکا. تو مرثیۂ عمر رفتہ پڑھ, عمر رفتہ کا مرثیہ پڑھ لوں اس سے بڑھ کر خود ہی نہیں آتی, حضرت کا شعر ہے. تو حقیقت میں جو لمحہ زندگی کا گزر رہا ہے وہ در حقیقت اپنے راس المال اپنا سرمایہ ہاتھ سے جا رہا ہے, ہاتھ سے جا رہا ہے. تو اس کی فکر کیا ہے, وہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ بیان فرمائی کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض. بتایا یہ کہ آخرت کی فکر کیا ہے, آخرت کی فکر یہ ہے کہ یہ دنیا ہی تمہارے لیے ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ اس کو آخرت کی زندگی کی تعمیر کے لیے استعمال کرو, یہی دنیا, اسی دنیا کو دین بنا لو, اسی دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنا لو. الدنیا بزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو اس کے کوشش کرو کہ اس کا ایک ایک لمحہ جو گزار رہے ہو وہ آخرت میں کام آنے والا ہو, آخرت کے اندر اس کو آخرت کی بہتری کا پیغام لے کر آئے. جو زندگی کے اندر جو وقت بھی تم گزار رہے ہو ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھو. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ کے تشریح کے طور پر, اس پر عمل کے تقاضے کے طور پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے بھائی کہ وقت کی قدر و قیمت پہچان, وقت کی قدر و قیمت پہچان. یہ زندگی کا سفر جو طے ہو رہا ہے اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی مہلت دی ہوئی ہے, اس کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک لمحہ یہ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے. تو کوشش کرو کہ وقت کی قدر پہچان کر اس کا ایک ایک لمحے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کام میں خرچ کرو. وقت کی قدر نہیں پہچانی تو کچھ نہیں ہوا. آج ایک بہت بڑا جو وبال ہم پر آیا ہوا ہے وہ وقت کی قدر و قیمت نہ پہچاننے کا, ضائع کر دیتے فضول کاموں, فضول مجلسوں, فضول مشغلوں, وقت کی اضاعت ہو رہی. یاد رکھو ایک لمحہ بھی انسان کی زندگی کا ایسا ہے کہ اگر اس کو صحیح استعمال کر لے, صرف ایک لمحے کے اندر انسان جہنم کے ساتویں طبقے سے نکل کے جنت الفردوس میں پہنچ سکتا. ایک 70 برس کا کافر ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے ایک لمحے کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اس نے پڑھ لیا دل کے دل سے, تو اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کے اعلیٰ درجے تک پہنچا دیا. ایک لمحہ بھی کتنا قیمتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ کا کلمہ زبان سے ایک مرتبہ نکال لیا تو یہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ کا کلمہ زبان میزان عمل کو بھر دیتا ہے. یہاں چھوٹی سی بات نظر آ رہی ہے سبحان اللہ الحمدللہ کا کلمہ کہا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا اسرار و معارف رکھے ہیں اور کیا اس کے راز رکھے ہیں کہ اس سے میزان عمل کا کلمہ, میزان عمل کا پلہ بھر جاتا ہے. تو اب بتاؤ کہ اگر ایک منٹ میں آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، تو کتنا سرمایہ اکٹھا ہو جائے آخرت کے لیے؟ لیکن اسی ایک منٹ کو تم نے بے حقیقت سمجھ کر ضائع کر دیا، ضائع کر دیا، غفلت میں ضائع کر دیا، بیکار کاموں میں ضائع کر دیا، تو کتنی بڑی دولت تمہاری ہاتھ سے جاتی رہی۔ اور یہ ایک منٹ کی بات ہے تو ہمارے گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں فضول مشغلوں کے اندر، جن کا کوئی نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، وقت کی قدر و قیمت نہ ہونے کا احتجاج۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا، مشغولیت، ہر ایک آدمی مشغولیت کا شکوہ کرتا ہے کہ وقت نہیں ملتا۔ وقت اس لیے نہیں ملتا کہ وقت کی قدر نہیں ہے، وقت کو ناپ تول کر خرچ کرنے کی عادت نہیں۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے تو فرمایا کرتے تھے کہ وقت کو تول تول کر خرچ کرو، ناپ ناپ کر خرچ کرو، یہ دیکھو کہ یہ چند منٹ مجھے ملنے والے ہیں اس میں کیا کام کر سکتا ہوں، کیا بہتری لا سکتا ہوں، اس کے حساب سے اپنی زندگی کو ترتیب دو، نظم اوقات قائم کرو، اس کے حساب سے اپنی زندگی کو بناؤ۔ حضرت والد صاحب جو ہے فرمایا کرتے تھے، ہمیں سکھانے کے لیے فرماتے تھے کہ الحمدللہ کوشش یہ کرتا ہوں ہر ہر لمحے کو، ہر ہر منٹ کو سے پہلے سے اس کا حساب رکھتا ہوں کہ اتنے منٹ بلا موقع پر ملیں گے، اس میں کہ میں کیا کام کر سکوں گا۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ آپ لوگ ہے تو بات ایسی جو شرم کی ہے، لیکن آپ کو سکھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ جب بیت الخلاء میں جاتا ہوں تو اس وقت خیال ہوتا ہے کہ یہ وقت بیکار گزر گیا، تو اس کو بھی بیکار جانے کے بجائے جو برتن ہوتا ہے لوٹا، اس کو دھو لیتا ہوں کہ اتنا وقت ملا ہے، اس کو کم از کم دھونے کے لیے دوسرے لوگوں کے کام آ جائے گا، اور دوسروں کی خدمت کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، تو اس وقت کو اس کام کے اندر نکال خرچ کر لیتا ہوں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں وقت کی قدر و قیمت پیدا فرما دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے راستے بھی سجا دیتے ہیں کہ کس طرح اس وقت کو کس طرح خرچ کیا جائے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بخاری شریف کے شارح ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنی تصانیف چھوڑ کر گئے، ہزاروں صفحات میں تصانیف چھوڑ کر گئے۔ اس زمانے فاؤنٹین پین نہیں ہوتے تھے، لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے، وہ روشنائی میں ڈبو کر لکھے جاتے تھے، اور تھوڑا سا لکھنے کے بعد وہ جو اس کی نوک ہوتی تھی وہ موٹی ہو جاتی تھی، تو اس پر خط رکھنا پڑتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے رک کر چاقو سے اس کا سرا کاٹا جاتا تھا، خط رکھتے تھے، پھر جا کر وہ لکھتے تھے۔ تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جتنی دیر خط رکھتے تھے اپنے قلم کے اوپر، تو اب یہ سوچا کہ یہ وقت تو بیکار ہو گئی، تصنیف ورنہ تصنیف کر رہے تھے، لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے بیچ میں رکاوٹ پیدا ہو گئی، خط رکھنا پڑ گیا، تو اس وقت کو بھی ضائع نہیں جانے دیتے تھے، اتنی دیر میں ذکر کر لیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کا ذکر فرما لیتے تھے، تو اس وقت کو بھی تاکہ بیکار نہ گزارا جائے۔ تو بھائی جب آدمی کے دل میں قدر ہوتی ہے وقت کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طریقے بھی سجا دیتے ہیں کہ اس وقت کو کس طرح استعمال کیا جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں کیسے خرچ کیا جائے۔ لیکن سب سے پہلی بات ہے وقت کی قدر پہچاننا، اس کو یہ سمجھو کہ ایک ایک لمحہ راس المال ہے، سرمایہ ہے میری زندگی کا، اس کو میں اس کے صحیح کام میں، صحیح مطلب میں خرچ کروں۔ یہ مانا ہے وقت کا بیما آتا کہ اللہ دار آخر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ بھی دیا تھا اس کو اس کے ذریعے آخرت کی تلاش کرو، ورنہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بچائے وہ وقت آ سکتا ہے کہ جب آدمی ساری زندگی غفلت میں گزار گیا، بے خبری میں گزار گیا، بے پرواہی میں گزار گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا، وہاں جب اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے مظاہر سامنے آئے تو اس وقت کہے کہ یا اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، تو میں نے اپنی زندگی برباد کر دی، ایک مرتبہ پھر مجھے دنیا میں بھیج دیجیے، ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج دیجیے تاکہ میں اب نیک کام کروں. تو اس وقت جواب میں یہ فرمایا جائے گا کہ اول ابن عمر کما اول ابن عمر کو ما تذکر فیہ من تذکر وجاہکم النذیر، کیا تمہیں ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں اگر نصیحت کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا. وجاہکم النذیر، اور تمہارے پاس کرانے والے بھی آئے تھے، پیغمبر ہم بھیجتے رہے، اپنی کتابیں نازل کرتے رہے، پیغمبر کے ورثہ آتے رہے، وہ سمجھاتے رہے، پھر بھی تم نے ساری عمر ضائع کر دی، غفلت کو ضائع کر دی. تو پھر اب کمال الظالمین من نصیر، اب ایسے ظالموں کے لیے کوئی مدد کا راستہ نہیں جو اپنی عمر کو اس طرح ضائع کرتا. تو سب سے پہلا کام ہے اس عمر کی قدر و قیمت پہچاننا. اسی لیے خودکشی منع کی گئی ہے، موت کی تمنا منع کی گئی ہے. حدیث میں فرمایا کہ موت کی کوشش تمنا نہ کرے، اس لیے کہ جو کچھ مہلت اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائی ہے یہ نعمت ہے، یہ عمر کا ایک لمحہ نعمت ہے. کیا پتا کہ اگر تم مزید زندہ رہو تو مزید زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں توفیق ہو جائے، ایمان کی توفیق ہو جائے، عمل صالح کی توفیق ہو جائے، توبہ کی توفیق ہو جائے. لہذا موت نہ مانگو اللہ تعالیٰ سے. ہاں یہ کہو کہ اے اللہ جب تک میرے حق میں زندگی بہتر ہے اس وقت تک زندگی عطا فرمائیے، اور جب موت بہتر ہو تو اللہ پر اس وقت مجھے موت عطا فرمائیے. تو وقت قدر کی ہو، اور اس کے بعد پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسی دنیا کو، دنیا کے ہر کام کو آخرت کا کام بنا لو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ اتنا آسان کر دیا ہے، اتنا آسان کر دیا ہے کہ اگر صرف دھیان کی اور توجہ کی بات ہے، اگر دھیان اور توجہ سے کام لے تو صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کو آخرت کا کام نہ بنایا جائے. وہ کس طرح کہ حسن نیت سے ہر کام صبح کو بیدار ہونے سے لے کر رات کو بستر پر جانے اور سونے تک، ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنے کی عادت ڈالو. یہ نیت کرو کہ میں ہر کام اللہ کی رضا کی خاطر کروں، کھانا اللہ کے لیے، پینا اللہ کے لیے، سونا اللہ کے لیے، جاگنا اللہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرنا اللہ کے لیے، یہاں تک کہ بیوی بچوں سے خوش طبعی کرنا وہ بھی اللہ کے لیے. نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کر کے دکھا دیا. آپ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش طبعی کی باتیں بھی کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، بے تکلفی کا معاملہ بھی کرواتے تھے. یہ ساری باتیں کی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کی ہیں کہ اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے ہمارے اوپر حقوق رکھے ہیں، ہم ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کے نقطۂ نظر سے یہ کام جب انجام دیے جاتے ہیں، اس نیت سے دیے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے دیے جاتے ہیں، تو یہ سب یہی سارے کام دنیا کے دور نظر آ رہے ہیں، یہی آخرت کے کام ہوتا ہے. ہمارے حضرت والا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات پر فرمائے، ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں لکھا کہ حضرت مجھے بڑی حسرت رہتی ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ جن کا اصلاحی تعلق ہے، آپ سے بیعت ہے، وہ آپ کو بڑے بڑے اونچے اونچے درجات کی باتیں لکھتے ہیں، بڑے ذکر اذکار کے وظائف کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں اور اونچے اونچے حالات ذکر کرتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ آپ کو یہی دنیا کی باتیں پوچھتا رہتا ہوں کہ فلاں دوست کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اور فلاں عزیز کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو کیا کرنا چاہیے، مدرسے میں پڑھاتا ہوں تو پڑھانے کے دوران یہ واقعہ پیش آ گیا, اس کے بارے میں اطلاع لے لی, اس کے بارے میں مشورہ لے لیا. اور جو اکثر و بیشتر جو دنیا کے اندر جھگڑے پیش آتے رہتے ہیں ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں. اور ذکر و اذکار کے معاملے میں حضرت والد صاحب نے لکھا کہ مجھے کم موقع ملتا ہے, کم وقت لگا پاتا ہوں اس کام کے اندر. اور یہ سارے اس قسم کی باتوں آپ سے پوچھتا رہتا ہوں, جبکہ اور جو خلفاء ہیں یا اور جو مریدین ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے اونچے اونچے حالات آپ کو لکھتے رہتے ہیں, تو اس کی میرے دل میں بڑی حسرت ہوتی ہے. تو جہاں والد صاحب نے یہ لکھا تھا کہ میں آپ سے دنیا کی باتیں پوچھتا رہتا ہوں, اس کے اوپر ایک لکیر ڈال کر حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھا, وہ آج بھی وہ خط میرے پاس محفوظ ہے کہ مگر آپ کی دنیا بھی تو دین ہی ہے, مگر آپ کی دنیا بھی تو دین ہی ہے. مطلب یہ کہ یہ دنیا کے کام جو آپ جس کو آپ دنیا کے کام سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں الحمدللہ چونکہ الحمدللہ رخ سیدھا ہو گیا ہے, اور رخ سیدھا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی دولت عطا فرما دی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی نیت عطا فرما دی ہے, تو یہ ساری دنیا کے کام جو ہے دین بن گئے ہیں آپ کے لیے. اس واسطے اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں, مقصود تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی یاد ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, وہ ان میں حاصل ہو رہی. تو اسی پر یہی آپ کے آپ کے حق میں بہتر ہے, یہی دین ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا کے جو کام ہیں یہ سب دین بن سکتے ہیں, اور یہی معنی وَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے. یہاں کسی ایک چیز کی تائید نہیں کی, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا, یعنی مال, دولت, صحت, عزت, شہرت, اعزاء, اقربا, دوست, احباب, جو کچھ بھی عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, تو اس میں دار آخرت کی نیت کرو, دار آخرت کو بنانے کی نیت کرو, ان کو اس کو بہتر بنانے کی نیت کرو, اس کی بہتری چاہو, طلب کرو ان کے اس کے ذریعے. اور پھر ایک جملہ ایسا فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے کہ ولا تنس نصیبک من الدنیا, یعنی جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ دار آخرت کو تلاش کرو, اس کا مطلب یہ نہیں دنیا چھوڑ کے بیٹھ جاؤ, نہیں, دنیا میں تمہارا جو کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو بھولو نہیں, اس کو فراموش نہ کرو. وَأَحْسِنْ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, لیکن وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, لیکن احسان سے کام لو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا. تو بھائیو, حضرت ہمارے حضرات نے ہمارے اللہ تعالیٰ کے درجات پر فرمائے, ہمارے جتنے مشائخ ہیں انہوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ نہ صحیح بڑے بڑے مجاہدات اور ریاضتیں, لیکن اس بات کی کوشش کر لو کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں قدم قدم پر ہر اقدام کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت. کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ اس سے قوت حاصل ہو اور میں اپنے حقوق ادا کر سکوں, اللہ تعالیٰ نے میرے نفس کا حق رکھا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچھا کھانا آتا تھا تو آپ اس کو شکر ادا کر کے کھاتے تھے, اور فرمایا تھا کہ صاحب شاکر جو بندے ہوتے صاحب صابر, اس لیے سے کھاتا ہوں. بسم اللہ, اللہ کا نام ہے, کھانا عبادت ہو گیا, پانی پیو, پیاس لگی ہے, اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے اس پیاس کو مٹانے کا یہ انتظام مجھے عطا فرمایا ہے, اللہم لک الحمد لک الشکر, شکر ادا کر کے پانی پی لو, پانی پینا عبادت ہو گیا. نیند آ رہی ہے, سونا ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ تم اس کو سلایا کرو کبھی کبھی. میں اس حق کو ادا کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اپنے آپ کو سلا رہا ہوں, یہ سونا بھی عبادت ہو گیا. تجارت کر رہے ہو, زراعت کر رہے ہو, ملازمت کر رہے ہو, تو یہ نیت رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر میرے نفس کا, میرے اہل عیال کا حق رکھا ہے, اس کو طلب المعاش فریضہ تو بعد الفریضہ, میں یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, وہ روزی کمانا عبادت ہو گیا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حسن نیت سے جس کو عبادت میں تبدیل نہ کیا جا سکے, آخرت کے کام میں تبدیل نہ کیا جا سکے. تو یہ اگر دھیان تھوڑا تھوڑا روز رہے, آخرت کا دھیان, موت کا دھیان, اور پھر اپنے کاموں کو آخرت کی تیاری کے لیے کی نیت سے کرنے کا دھیان, تو انشاءاللہ یہ یوم آخرت کے اوپر عقیدے کا صحیح حق ادا ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے. آگے ایک ایمان کے سلسلے میں جو آخری چیز ذکر فرمائی وہ بھی بڑی اہم ہے, وہ بالقدر خیر ہی وشر ہے. یعنی ایمان کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ انسان اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے, تقدیر پر ایمان رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تقدیر پہ لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا, وہ اچھا ہو یا برا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر حق ہے. یہ ایمان بھی لازمی ہے, اور اللہ کی تقدیر پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. چنانچہ جو ایمان مفصل پڑھا جاتا ہے تو اس میں بھی یہ بات داخل ہے, بالقدر خیر ہی وشر من اللہ تعالی, کہ جو کچھ بھی تقدیر ہوتی ہے اچھے کاموں کی یا برے کاموں کی, وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ ایمان کی ضروری ہوتی ہے. اس ایمان کے بارے میں, تقدیر پر ایمان کے بارے میں کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں جن میں اکثر و بیشتر غلط فہمی پائی جاتی ہے, غلط فہمی پائی جاتی ہے. مثلا ایک غلط فہمی تو یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں, ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جب ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اور وہی ہونا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے, تو پھر ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت, تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہوگا, ہو کر ہو جائے گا, ہو رہے گا, ہم کیا کریں, ہم کیوں کچھ کام کریں. تو تقدیر کے نتیجے, تقدیر کا مطلب غلط سمجھ کر بعض لوگ اس کو اس مطلب میں لیتے ہیں کہ اس کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانے کے کا دل میں ان کے خیال پیدا ہو جاتا ہے, اور یہ خیال ہوتا ہے کہ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے وہی ہوگا جو ہونا جو تقدیر میں لکھا ہے, تو پھر ہم کیوں کوئی کام کریں, ہو جائے گا خود بخود. ایک تو غلط فہمی یہ ہوتی. دوسری غلط فہمی بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل میں تقدیر کے بارے میں یہ اعتراض پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی جب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, ہمارا سارے اعمال پہلے سے طے شدہ ہے کہ ہم اچھا کریں گے یا برا کریں گے, جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے اعوذ باللہ, تو پھر یہ تو ہم مجبور ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمارے لیے مقدر کر دیا کہ یہ دوزخ میں جائے گا, یہ جنت میں جائے گا, یہ اچھے کام کرے گا, یہ برے کام کرے گا, تو پھر تو ہم مجبور ہیں. ہم اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں تو وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے, تو پھر کیا ضرورت, پھر کیوں ہم سے مطالبہ ہے اور کیوں ہمارے سزا دی جا رہی ہے, یہ خیالات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں اس تقدیر کے بارے میں. اور بعض لوگ وہ ہیں جو تقدیری کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ جملہ بہت کثرت سے لوگوں کی زبان پر آ جاتا ہے, تحریروں بھی آ جاتا ہے کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے اور ہم تو اپنی تقدیر کے خود خالق ہیں اعوذ باللہ. یہ سب الٹی سیدھی باتیں تقدیر کے سلسلے میں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں, اور یہ سب کچھ درحقیقت تقدیر کا مطلب نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. تقدیر کا مطلب لوگ صحیح سمجھتے نہیں, اس کی وجہ سے ساری خرابیاں, سارے غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں. تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان سے اس کا اختیار چھین لیا, علیہ وسلم ایسا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے کہ اچھا راستہ اختیار کرے یا برا کرے. اس میں اس کو اللہ نے دونوں قسم کی طاقت دی ہے, اچھائی کرنے کی بھی برائی کرنے کی بھی, اختیار بھی دیا ہے طاقت بھی دی ہے. اور یہ فرما دیا ہے کہ تم اگر اچھائی کرنا چاہو گے تمہیں اس کی قدرت دے دیں گے, برائی کرنا چاہو گے اس کی قدرت دے دیں گے. اچھائی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انعام دے گا جنت میں, برائی کرو گے اللہ تعالیٰ سزا دے گا, یہ ہم پہلے سے بتا رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اختیار تمہیں حاصل ہے خدا کہ تم جس راستے کو اختیار کرو گے وہ تمہیں دے دیا جائے گا, وہ تمہیں اس کی توفیق دے دی جائے گی. اچھائی کرو گے تو اچھائی کی توفیق, برا ارادہ کرو گے تو برے کی توفیق, برائی کی توفیق تمہیں دے دے گی. یہی امتحان ہے تمہارا. قرآن کہتا ہے فالہمھا فجورھا وتقواھا, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں گناہ کا تقاضا بھی رکھ دیا ہے, تقوی کا تقاضا بھی رکھ دیا ہے, اور دونوں کا اختیار بھی دے دیا ہے کہ چاہو گناہ کرو چاہے تقوی اختیار کرو, دونوں کا اختیار ہے تمہیں. لیکن سمجھ لینا, تقوی کرو گے تو ہمارا انعام پاؤ گے, برا گناہ کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی. یہ اختیار تو سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اما شاکرا و اما کفورا, یا شکر گزار بنو گے یا نہ شکرے بنو گے. جو تمہارا تمہیں اختیار دے دیا ہے کہ شکر کرو یا نافرمانی کرو. لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ خالق ہے تمام کائنات کا, انسان کو بھی اس نے پیدا کیا, وہ عالم الغیب بھی ہے, وہ ہر آنے والی واقعے کا اس کو پورا پورا علم ہے کیا ہونے والا ہے. تو اختیار تو دے دیا انسان کو, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب بھی ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ یہ پورا انسان اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرے گا یا غلط استعمال کرے گا. اللہ تعالیٰ کو علم ہے, اصل صحیح علم کہ میں نے اختیار تو دے دیا, لیکن یہ شخص اس اختیار کو صحیح استعمال کرے گا, گناہوں سے بچے گا, تقوی اختیار کرے گا اور جنت میں جائے گا. دوسرا جو شخص ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے, عالم الغیب ہونے کی وجہ سے یہ علم ہے کہ یہ شخص اپنے اختیار کو غلط استعمال کرے گا, گناہ کرے گا, کفر کرے گا, جہنم میں جائے گا. یہ علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن اس علم ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس نے انسان کو مجبور کر دیا. اختیار تو اختیار دے رکھا ہے پہلے سے, لیکن پتا ہے اللہ تعالیٰ کو علم ہے عالم الغیب ہونے کے ناطے کہ یہ آدمی باوقت اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرے گا یا غلط استعمال. بس اسی کا نام تقدیر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ آدمی صحیح طریقے سے جائے گا یا برے طریقے سے جائے گا. اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے اس کی ایک مثال یوں سمجھ لو. مثال کیا ہے؟ نظیر ہے, یعنی سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر مثال سے بالاتر ہے, لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک استاد ہے, اس کے بہت سارے شاگرد ہیں, اور اس نے سب شاگردوں کو پڑھانے کے اوپر پڑھنے کے اوپر لگایا ہوا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رکھا ہے کہ دیکھو بھائی محنت کرو گے تو امتحان میں پاس ہو جاؤ, اور اگر تم نے بد شوقی سے کام لیا, محنت نہ کی, وقت ضائع کیا, غفلت میں وقت گزارا تو فیل ہو جاؤ. اب تمہارا اختیار ہے, اگر پاس ہونا چاہتے ہو تو محنت کرو, سبق سے اتنا پڑھو, مطالعہ کرو, تکرار کرو, سبق یاد کرو تو پاس ہو جاؤ, اور اگر تم نے بد شوقی سے کام لیا, محنت نہ کی, سبق یاد نہ کیا, وقت ضائع کیا تو فیل ہو جاؤ. اب تمہارے اختیار میں ہے, چاہو پاس ہو جاؤ چاہے فیل ہو جاؤ. لیکن ساتھ ہی استاد جو ہے اس کو ایک شاگرد کے بارے میں یہ پتا ہے کہ میں نے اتنی اس کو تنبیہ کی ہے, اتنا اس کو سمجھایا ہے, راستے بھی بتائے ہیں, لیکن یہ ہے بد شوق, یا غفلت میں غفلت والا ہے, یہ عمل نہیں کرے گا, یہ اپنے اختیار کو غلط استعمال کرے گا, اوقات ضائع کرے گا اور فضول کاموں میں اپنے آپ کو تباہ کرے گا. تو اس نے کہیں لکھ کے پرچے پہ لکھ دیا کہ یہ میرا شاگرد جو ہے, اگرچہ میں نے اس کو سمجھایا بہت اور اس کو کہا بھی کہ تم محنت کرنا, لیکن یہ محنت کرے گا نہیں, فیل ہو جائے گا. بچے پہ لکھ کے رکھ دیا اس جگہ. اب وہ سب جو ہے وہ وقت ضائع کر رہا ہے, غفلت میں وقت گزار رہا ہے, نہ پڑھتا ہے نہ لکھتا ہے نہ سبق میں حاضر ہوتا ہے, آخر میں جا کے امتحان آیا, امتحان میں فیل ہو گیا. اب باپ بتاؤ کہ یہ بعد میں جا کے استاد سے اگر یہ کہے کہ استاد جی آپ نے تو پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ میں فیل ہوں گا, تو آپ نے چونکہ پہلے ہی لکھ دیا تھا میں فیل ہوں گا تو اب یہ تو ذمہ داری آپ کی ہے, آپ نے مجھے فیل کیا, کیونکہ آپ نے فیل کیا لہٰذا میں قصوروار نہیں ہوں, قصوروار تو آپ ہیں کہ آپ نے مجھے پہلے ہی سے لکھ دیا تھا کہ یہ فیل ہوگا تو میں ہو گیا فیل. تو اب بتاؤ اس کا یہ اعتراض صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اس لیے کہ فیل ہو لکھنے کی وجہ سے نہیں ہوا, بلکہ وہ اپنے بدشوقی کی وجہ سے ہوا, اپنے وقت ضائع کرنے کی وجہ سے ہوا, اپنے محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہوا, لیکن کیونکہ استاد کو پتا تھا کہ یہ ایسا ہی کرے گا اس لیے اسے لکھ کے رکھ دیا تھا. تو یہی معاملہ تقدیر کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار تو سب کو دے رکھا ہے, اچھا راستہ اختیار کرو گے اچھا انجام ہوگا, برا راستہ اختیار کرو گے برا انجام ہوگا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں اپنے علم غیب سے لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ صحیح راستے پہ چلے گا یا برے راستے پہ چلے گا. تو اس واسطے اس لکھنے کی وجہ سے بندہ مجبور نہیں ہوا, اس کو پھر بھی اختیار ہے, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اسے تقدیر میں لکھا ہوا, لہذا یہ سمجھنا غلط ہے کہ تقدیر میں جب لکھ دیا تو آدمی مجبور ہو. تو یہ دونوں خیال جو میں نے بتائے تھے کہ بعض لوگوں کا خیال تقدیر میں چونکہ لکھا ہوا ہے لہذا میں کرنے کی کیا ضرورت ہے, خود بخود ہوتا رہے گا کام. ارے بھائی تقدیر میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عالم الغیب ہونے کے ناطے ایک تقدیر میں ایک بات لکھی ہوئی ہے, تمہیں اختیار دے رکھا ہے یہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا, یہ کرو گے ایسا ہو جائے گا. تم نے جو کچھ کیا وہ اپنے اختیار سے کیا, اس کے ذمہ دار تم ہو, اس کے جواب دہ تم ہو, اس کا انعام اس کی جزا اس کی سزا تمہیں ملتی ہے, تمہیں اپنے عمل کی سزا ملتی ہے, لہذا عمل نہیں چھوڑتا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ جو کچھ ہونے والا ہے سب وہ لکھا جا چکا تو ہم کیا کریں, کیا فیم العمل, عمل کیوں کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں عمل کرو, فکل میسر لما خلق, ہر ایک عمل وہی کرے گا کہ جس کے بارے میں جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ عمل کرے گا, اس عمل کے نتیجے میں پھر اس کو سزا ملے گی یا جزا ملے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے تقدیر, یہ مانا ہے تقدیر پر ایمان لانے کا. اور اس کو جو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ ایمان کا لازمی حصہ قرار دیا کہ تقدیر پر ایمان رکھو, اس کی وجہ بھی قرآن کریم میں بیان کرتا ہے کہ ہم کیوں یہ تاکید کر رہے ہیں کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھو. جو بندہ اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اس کے بارے میں فرمایا, یہ اس لیے ہم نے مقرر کیا, لکیلا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, کہ تاکہ تمہارے ہاتھ سے اگر کوئی چیز نکل جائے تو اس پر تمہیں بہت زیادہ صدمہ نہ ہو, اور اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ آ جائے تو اس پر تم اتراؤ نہیں. تقدیر کا عقیدہ اس لیے ہے, کیا معنی کہ آپ کسی انسان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا, کسی انسان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا کہ اس کا کوئی عزیز قریب مثلا دنیا سے چلا گیا, انتقال ہوا, تو اگر کافر ہے جس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے وہ تو اس کے تسلی کا کوئی راستہ نہیں, ہائے میں یوں کر لیتا, ہائے میں یوں کر لیتا, ہائے میں یوں کر لیتا. وہ چلا گیا, اس کے اوپر صدمہ ہے, اس کے اوپر افسوس ہے, وہ رو رہا ہے تسلی کا کوئی رہا. لیکن جس آدمی کا تقدیر پر ایمان ہے, وہ تقدیر پر ایمان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کی ایک عمر مقرر کر رکھی ہے. وہ عمر جب آ جاتی ہے, اذا جا اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, جب وہ تقدیر میں جو عمر لکھی ہوئی ہے وہ جب آ جاتی ہے تو نہ آگے انسان جا سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے. ایک لمحہ جب پہلے موت آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد آ سکتی ہے. تو جب انسان کا یہ عقیدہ اس تقدیر پر ہے کہ موت کا بھی وقت اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے, تو اب اس کو صدمہ تو ہوگا, غم تو ہوگا, لیکن ناقابل برداشت صدمہ نہیں ہوگا, ناقابل برداشت صدمہ نہیں ہوگا کافروں کی طرح. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان رکھتا ہے کہ بھائی جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وقت اس کے لیے لکھا ہوا تھا. میں کتنے ہی کوشش کرتا, آگے پیچھے کرتا, تو یہ ڈل نہیں سکتا تھا یہ وقت. تو اس واسطے صدمہ زیادہ اتنا زیادہ نہیں ہو. اللہ کی تقدیر ہے, اللہ کی مرضیت ہے, ہر ایک آدمی کو دنیا سے جانا ہے, کسی نہ کسی وقت جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اپنی مرضیت سے ہر آدمی کا وقت لکھا ہوا ہے, تو بڑا وقت میں یہ جائے گا, تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے, وہ اس کی حکمت ہے, اسی کا فیصلہ ہے, اور ہمیں اس میں چوروں چرا کی مجال نہیں ہے. لہذا صدمہ تو ہے, غم بھی ہے, لیکن وہ غم اور صدمہ ناقابل برداشت نہیں, وہ شکوہ پیدا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کر دیا, ہائے یہ کیا ہو گیا. اسی سے معلوم ہوا کہ یہ جو بعض لوگ جملہ بول دیتے ہیں نا, ہمارے ہاں بہت کثرت سے لوگ بول دیتے ہیں, کسی کا انتقال ہو گیا تو کہتے بے وقت کی موت آ گئی, الحمدللہ یہ جملہ بولتے ہیں, بے وقت موت آ گئی. جس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے تھے کہ کون سا وقت صحیح ہے اس کی موت کے آنے کا, اور ہم جانتے ہیں کہ کون سا وقت ہونا چاہیے. تو یہ بڑی بے ادبی کا کلمہ ہے, اللہ بچائے, بعض اوقات یہ تقدیر کے نفی پر دراز کرتا ہے. کسی مسلمان کے شایا نشان نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا جملہ بولے کہ بے وقت کی موت آ رہی. تو جو وقت جو بھی موت آ رہی ہے, جس کسی کو بھی آ رہی ہے, وہ اسی وقت پر آ رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے, حکمت غالبہ کے عین مطابق ہے, تقدیر کے عین مطابق ہے. تو اگر تقدیر پر ایمان ہے تو صدمہ زیادہ نہیں ہوگا, صدمہ زیادہ نہیں ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پر ایمان رکھنے والے, اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنے والے کو ہاں ہوگا, لیکن ایسا نہیں کہ وہ ناقابل برداشت ہو. لکھ لا تاسو اعلیٰ ماں پا کر, سامان چوری ہو گیا کسی کا, ڈاکہ پڑ گیا, چوری ہو گئی. اب جس آدمی کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے اس کے پاس تو حضرت کے سوا کچھ بھی نہیں, لیکن جس کا تقدیر پر ایمان ہے کہ یہ واقعہ تو ہونے ہی والا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہونے ہی والا تھا, لہذا اس کے اوپر صدمہ بے شک ہے لیکن ناقابل برداشت صدمہ نہیں. اور صاحب ایمان کے لیے تسلی کا یہ راستہ بھی موجود ہے کہ جو کوئی واقعہ صدمے والا, تکلیف والا, غم والا انسان کو پیش آتا ہے, ہر ایک کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے, درجات بلند ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں درجے بڑھتے ہیں. اور بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ غموں اور صدموں اور مشکلات کی حالت میں انسان کی روحانی ترقی عام حالات کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز رفتاری سے ہوتی ہے. تو جب یہ ایمان ہوگا تو اس کے نتیجے میں ناقابل برداشت صدمہ نہیں ہوگا. دوسری طرف فرمایا ولا تفرحوا بما آتاکم, اللہ نے تمہیں جتنا دے دیا اس کے اوپر تاکہ تم اتراؤ نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے رزق بھی ہر ایک کا لکھا ہوا ہے کہ فلاں کو اتنا ملے گا, فلاں کو اتنا ملے گا, فلاں کو اتنا ملے گا. وہی بات کہ فلاں آدمی کوشش کرے گا تو اس کوشش کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دیں گے. فلاں آدمی فلاں عمل کرے گا اس کو اتنا دیں گے, تو وہ اس میں بھی کسی کی کوشش پر کم کوشش پر زیادہ دے دیتے ہیں اور کسی کی زیادہ کوشش پر بھی کم ملتا ہے, یہ ان کا فیصلہ ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر یبسط رزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق زیادہ پھیلا دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے, اس کی حکمت ہے, اس کی قدرت ہے. تو وہ تقدیر میں لکھا ہوں. اب اگر فرض کرو کہ تمہارے اوپر ساری دنیا کی نعمتیں حاصل ہو گئی, بڑی دولت مل گئی, تو جس آدمی کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے, اللہ جل جلالہ کی حکمت اور مشیت پر ایمان نہیں ہے, وہ تو اکڑ جائے جیسے قارون اکڑ گئے. کہ جب قارون کے پاس خزانے جمع ہو گئے, کتنے خزانے, جو قرآن کہتا ہے کہ خزانے کی چابیاں جو تھیں وہ بھی ایک آدھ آدمی سے نہیں, پوری جماعت بھی تو اٹھاتی تھی, اتنی بھاری چابیاں تھیں سارے خزانوں کی, اتنی. تو اس سے کہنے والوں نے کہا کہ بھائی تو اب دولت پر اتنا مت, تو کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ ساری دولت تو مجھے میرے ہنر کے بل پر حاصل ہوئی ہے, میرے علم سے, میری ہنر سے, میرے ہنر سے حاصل ہوئی ہے, تو میں کیوں نہ اتنا ہوں اس کو. یا یہ کافر ہے جس کو اللہ پر ایمان نہیں ہے, جس کو اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت و قدرت پر ایمان نہیں ہے, وہ اتنا ہے, اتنا رہا ہے کہ جو کچھ ملا ہے میرے قوت بازو سے ملا ہے, میرے ہنر سے ملا ہے, میرے علم سے ملا ہے, میری کوشش سے ملا ہے. تو لیکن اگر ایک اللہ کا صحیح بندہ ہے جو اللہ پر, اللہ کی حکمت پر, اللہ کی قدرت پر, اللہ کی مشیت پر, اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے, تو وہ تو یہ کہے گا, وہ اترائے گا نہیں, اس کا سر جھک جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, شکر سے جھک جائے گا کہ یہ جو کچھ عطا ہوا ہے یہ سب میرے مالک کا کرم ہے, یہ سب میرے مالک کی عطا ہے, اس نے پہلے ہی سے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اتنا مجھے ملنا ہے, تو اس واسطے یہ جو کچھ ہے یہ اس کی عطا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے, لہذا میرے لیے گردن اکڑانے کا کوئی موقع نہیں, میرے لیے سینہ تاننے کا کوئی موقع نہیں, میرے لیے اکڑنے اور اکڑانے کا کوئی موقع نہیں, میری تو گردن جھکے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور شکر ادا کروں گا کہ اللہ آپ نے عطا فرمایا, آپ کا شکر ہے, الحمدللہ رب العالمین. یہ لا تفرحوا بما آتاکم, جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کے اوپر اتراؤ نہ. اور یہ جو آیت کریمہ آئی ہے یہ در حقیقت جہاد کے سیاق میں, کہ جہاد کے موقع پر کسی کو شکست ہو جاتی ہے, کسی کو فتح ہو جاتی ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہوتی ہے, اس میں ہمارے اختیاری عمل کو بھی دخل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی بات کو لکھا بھی گیا ہوتا ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی وقت میں شکست ہو جائے تو زیادہ صدمہ نہ ہو, اور اگر فتح ہو جائے تو تمہارے اندر اتراہٹ پیدا نہ ہو. تو فاتحوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی ملک فتح کرتے ہیں تو ان کے سینے تنے ہوئے ہوتے ہیں, گڑے گردنیں اکڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور وہ انا ولا غیری کے نعرے لگاتے ہیں اور ان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے. لیکن نبی کریم سرور دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو صحابی فرماتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا, وہ مکہ کہ جس کے ایک ایک فرد میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچانے کا کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا, وہ فتح ہوا. اگر کوئی اور فاتح ہوتا تو خون کی نتیاں بہ جاتی اس شہر کے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کر دیا تھا. مکہ مکرمہ ویسے حرم ہے, کسی کا خون بہانا جائز نہیں ہے, لیکن فتح مکہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تھا کہ آپ کے لیے حلال ہے, اگر تم کسی کو قتل کرو خون بہاؤ تمہارے لیے حلال ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال بنا دے. وہ انت حل بہذا البلد, یہ ایک تفسیر یہ بھی ہے, تو حلال کر دیا تھا, تو دوسرا ہوتا خون کی ندیاں بہ جاتی, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جس طرف سے آپ داخل ہوئے وہاں کسی کی نقصیر نہیں پھوٹی, کسی ایک انسان کی بھی نقصیر نہیں پھوٹی. اور صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے وہ منظر آج بھی اس طرح یاد ہے جیسے میں اب دیکھ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں, اور آپ کی تھوڑی سینے سے لگی, آپ کی تھوڑی سینے سے لگی ہوئی ہے, اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور زبان مبارک پر یہ آیات ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. قرآن کریم میں فرمایا تھا کہ آپ نے تمہیں فتح مبین عطا فرمایا. تو وہ فاتح فتح کے عالم میں داخل ہو رہا ہے اس مکہ مکرمہ پر جہاں کا کہ ایک ایک فرد نے آپ سے دشمنی کا معاملہ فرمایا, ایک کسی انسان کی نقصیر نہیں پھوٹی, اور آگ آزاد کر دیا کہ جو اپنا ہتھیار پھینک دے گا اسے امن ہے, اسے کچھ نہیں کہا جائے گا, جو حرم میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے. عام اعلان امن کا اعلان کر دیا. وہی لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے آپ کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں لا تسریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء, تمہارے اوپر کوئی آج ملامت نہیں ہے, تم سب کھلے اور آزاد ہو, سب کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے. اور دل میں نہ کوئی فخر ہے, نہ غرور ہے, نہ کبر کا کوئی شائبہ ہے, بلکہ عاجزی اور اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا انداز ہے. انا فتحنا لك فتحا مبینا, یہ معنی ہے ولا تفرحوا بما آتاكم, جو کچھ بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے تو اس کے اوپر اکڑو نہیں, اتراؤ نہیں, یہ تقدیر کے عقیدے کا ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے. اگر انسان کو تقدیر پر مکمل اعتقاد ہو تو پھر نہ کسی غم کے موقع پر صدمہ ناقابلے برداشت ہوتا ہے, نہ کسی خوشی کے موقع پر انسان کے دل میں اتراہٹ اور اکڑ اور تکبر پیدا ہوتا ہے. یہ ہے جو عظیم فائدہ ہے تقدیر کے عقیدے کا جو قرآن کریم میں بتایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اس کی صحیح حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے لیے جتنی باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے تقاضے بتائے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی صحیح سمجھ اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واہ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه كما صليت على ابراهيم وعلى اله وصحبه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرو. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خوبی اعلان ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اے اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے نفس و شیطان سے مکائد سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اتباع سنت کی توفیق کامل اور راستے عطا فرما. اے اللہ تمام حاضرین کو اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں مکمل کامیابی عطا فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگست ہے ان کی تنگستی کو دور فرما, جو پریشان حال ہے اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کی معصیتوں اور منکرات اور گناہوں سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری جائز مرادیں پوری فرما دے. یا اللہ ہمارے ملک کے اندر بھی اے اللہ جو بے چینی بد امنی پھیلی ہوئی ہے, یا اللہ جو بے یقینی پھیلی ہوئی ہے اپنی رحمت سے اس کو دور فرما دے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو رفع فرما دے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو رفع فرما دے. اپنی رحمت سے شامت اعمال کو رفع فرما دے. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا رب.